بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم کتاب حصول پاکستان کا پارٹ 10 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف احمد سعید ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب وائسرائے ہند نے ہندوستانیوں سے جمہوریت کی خاطر مالی اور جانی قربانیوں کا مطالبہ کیا تو محمد علی جناح اور ہوم رول لیگ کا جواب یہ تھا کہ برطانیہ ہندوستان میں جمہوریت اور ذمہ دار حکومت کا اجرا کیوں نہیں کرتا۔ 30 اپریل 1917 کو دہلی میں وائسرائے کی زیر صدارت ایک وار کانفرنس میں محمد علی جناح نے آئینی اصلاحات سے متعلق ایک قرارداد پیش کی جسے اس نے غیر متعلق قرار دے دیا۔ 10 جون 1917 کو لارڈ ویلنگٹن نے بامبے پروونشنل وار کانفرنس میں ہوم رول لیگ اور اس کے رہنماؤں پر شدید تنقید کی، جس پر تلک نے کانفرنس سے واک آؤٹ کیا۔ تاہم محمد علی جناح اس کے الزامات کا جواب دینے کے لیے وہی موجود رہے۔ انہوں نے جب اپنی طویل اور سخت تقریر میں تلک کو غیر ملکی عنصر کے خلاف ہندوستانی احتجاج کا مجسمہ قرار دیا تو ویلنگٹن بہت تل ملایا۔ بعد میں جناح بھی واک آؤٹ کر گئے۔ ویلنگٹن نے محمد علی جناح کو سب سے بڑا شورشی قرار دیا اور ہوم رول لیگ کو نیچا دکھانے کی خاطر بمبئی کے ایک سابق پولیس کمشنر ایس ایم ایڈورڈس کے مجسمے کی نقاب کشائی کی، جس نے لیگ کے بمبئی اجلاس کو درہم برہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ویلنگٹن کا یہ طرز عمل جناح اور ہوم رول لیگ کے لیے مسلسل ذہنی اذیت کا باعث بنا رہا اور بالآخر دونوں کے درمیان آخری مارکہ اس کی رخصتی کے موقع پر ہوا، جب سرکار پرست شہریوں نے اس کی خدمات کے اعتراف میں اسے ایک میموریل پیش کرنے کی تحریک شروع کی۔ ہوم رول لیگ نے میموریل پیش کرنے کے خلاف ایک زبردست تحریک چلائی۔ 11 دسمبر 1918 کو ایک جلسے میں سرکار پرستوں اور لیگ کے حامیوں کے درمیان اس قدر ہنگامہ ہوا کہ ویلنگٹن کے حامی تقریر تک نہ کر سکے، اور جب پولیس نے ہال میں داخل ہو کر لاٹھیاں برسانی شروع کر دیں تو یہ جلسہ ایک جلوس کی شکل میں اپالو اسٹریٹ پہنچا، جہاں جناح نے اہلیان بمبئی کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر جناح پیپلز میموریل ہال کی تجویز سامنے آئی، جس کا افتتاح مسز سروجنی نائیڈو نے کیا تھا۔ جناح بطور صدر ہوم رول لیگ اپنی تنظیمی مہارت کو بھرپور انداز میں بروئے کار لائے، اور 30 کی دہائی میں اس تجربے نے انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم نو کے سلسلے میں بہت مدد دی۔ ان کی زندگی کا امتیازی وصف آئین پسندی تھا، اس لیے انہوں نے ہوم رول لیگ کو بھی آئینی دائرے میں رکھا، اور جب ایم کے گاندھی نے ہوم رول لیگ کا نام تبدیل کر دیا تو محمد علی جناح ہوم رول لیگ سے علیحدہ ہو گئے۔ حکومت کی مقرر کردہ رولٹ کمیٹی نے انقلابی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے جو سفارشات پیش کی، انہیں قانونی شکل دینے کی غرض سے ایک بل انڈین لیجسلیٹو کونسل میں پیش ہوا جو رولٹ ایکٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ ہندوستان بھر میں اس قانون کی مخالفت کی گئی۔ قائد اعظم نے بھی اپنی روایتی جرأت کردار سے کام لیتے ہوئے اس بل کی زبردست مخالفت کی۔ آپ نے کونسل میں بل پر تقریر کرتے ہوئے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر اس بل کو قانونی حیثیت دے دی گئی تو ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بغاوت کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ ہندوستانیوں کی شدید مخالفت کے باوجود جب اس بل کو قانونی شکل دے دی گئی تو قائد اعظم نے بطور احتجاج امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ قائد اعظم اور تحریک خلافت۔ خلافت عثمانیہ پر جب بھی کوئی مصیبت آن پڑی تو انہوں نے مسلمانان ہند کو ہمیشہ اپنے شانہ بشانہ کھڑے پایا۔ جنگ ترابس، جنگ بلقان اور تحریک خلافت اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قائد اعظم کو بھی ایک عام ہندوستانی کی مانند اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ گہری محبت تھی۔ روزنامہ پیسہ اخبار کے ایڈیٹر مولوی محبوب عالم 1913 میں انگلستان گئے اور وہاں قائد اعظم سمیت بہت سے ہندوستانی زما سے ملاقاتیں کیں۔ قائد اعظم سے ملاقات کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ مسٹر محمد علی جناح ان ہندوستانیوں میں سے ہیں جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ آپ سے 2 مرتبہ ملاقات کی اور خوب گفتگو اور بحث ہوئی، جس کے خاتمے پر مجھے ان کے خیالات اور ان کی نیت پر پہلے سے زیادہ یقین اور اتفاق ہو گیا۔ جناح صاحب کو ترکوں سے ویسی ہی ہمدردی ہے جیسی کسی اور مسلمان کو ہو سکتی ہے۔ 1912 میں جنگ بلقان کے موقع پر قائد اعظم بھی اپنے ترک بھائیوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک تھے۔ آپ نے 10 نومبر 1912 کو بمبئی میں ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانان ہند ترکی کے اخلاقی مددگار ہیں اور حق و انصاف ترکی کی طرف ہے۔ اسی جلسے میں قائد اعظم نے قرارداد میں برطانیہ سے ترکی کی امداد کرنے کو کہا، جس سے تمام دنیا اسلام کو مذہبی اور پولیٹیکل تعلق ہے۔ اسی ضمن میں آپ نے ترکوں کے لیے چندہ بھی جمع کیا اور علی برادران جنہیں ترکوں سے ہمدردی کی بنا پر قید کر دیا گیا تھا امپیریل لیجسٹو کونسل میں سوالات پوچھے گئے اور اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ جناح کو ایک عام مسلمان کی مانند خلافت عثمانیہ کے حصے بکرے کرنے کی مغربی حکمت عملی پر سخت دکھ اور رنج پہنچا۔ ترکی سے قلبی تعلق کے اظہار کے طور پر وہ ترکی ٹوپی استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ جناح کو خلافت کے ضمن میں مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ نے انگلستان بھیجا، جہاں انہوں نے 10 جولائی 1919 کو وزیر امور ہند اور اس کے نائب سے ترکی اور مقدس مقامات کے معاملے میں اپنا موقف بیان کیا تھا۔ محمد علی جناح سلطنت عثمانیہ کی مجوزہ قطع و برید سے بہت متاثر اور فکر مند تھے، چنانچہ انہوں نے 27 اگست 1919 کو ایک عرض داشت برطانوی وزیر اعظم لارڈ جارج کو پیش کی، جس میں کہا گیا تھا کہ اب جبکہ وہ فتح جس میں مسلمانوں کا خون اور پسینہ دونوں شامل ہیں حاصل ہو گئی ہے، مسلمان اس بات کا پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ برطانوی حکومت سے ترکی سے متعلق کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کریں۔ قائد اعظم نے 23 نومبر 1919 کو آل انڈیا خلافت کانفرنس دہلی کو جو پیغام بھیجا وہ آپ کے دلی جذبات کا آئینہ دار ہے۔ آپ نے لکھا کہ اب جب کہ پنجاب داد خواہی کے لیے چلا رہا ہے، جشن صلح میں شرکت ناممکن ہے، ہم اس صلح پر خوشی نہیں منا سکتے، جس کا مطلب ترکی کے حصے بکرے کرنا ہے۔ مجھے رنج ہے کہ میں اس کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکتا، تاہم ہر طرح سے کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ 15 جون 1920 کو قائد اعظم نے وزیر امور ہند کو ایک تار میں دیگر امور کے علاوہ یہ لکھا کہ خلافت کے بارے میں جو ظالمانہ غلطی کی گئی ہے اس نے نہایت خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ جناح نے لیگ کے خصوصی اجلاس کلکتہ 1920 میں اپنے صدارتی خطبے میں خلافت کے بارے میں مسلمانوں کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ صلح میں ایسا طرز عمل اختیار کیا جس سے ہمارے سینوں میں اضطراب اور کھلبلی سی مچ گئی ہے، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ پہلے حکومت نے رولٹ ایکٹ نافذ کیا جس کے سبب پنجاب میں خون کی ندیاں بہ گئیں، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ اور خلافت کو پارا پارا کر دیا۔ حکومت نے پہلے ہماری آزادی پر حملہ کیا اور بعد میں ہمارے ایمان کو پامال کیا۔ آگے چل کر آپ نے کہا کہ برطانوی حکومت نے ترکی کے حصے بکرے کرنے میں وہی تدابیر اختیار کی جس کے وہ مدت سے آرزو مند تھے۔ اتحادیوں نے حکم برداری کے دھوکے سے سلطنت عثمانیہ کا رہا سہا مال و متع بھی لوٹ لیا، اور مسلمانوں کو جنگ عظیم میں شرکت کا صلہ خلافت عثمانیہ کو مٹانے اور اسے پارا پارا کرنے کی شکل میں دیا۔ 1 نومبر 1921 کو محمد علی جناح نے گورنر جنرل لارڈ ریڈنگ سے ملاقات کے دوران اسے کہا کہ اگر سمرنا اور تھریس ترکی کو واپس دے دیے جائیں تو ہندوستان مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت مطمئن ہو جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے وزیر امور ہند کو اس ملاقات کے بارے میں لکھا تھا کہ جناح خلافت ایجیٹیشن کے حق میں ہے اور وہ برطانیہ کا شدید مخالف ہے۔ محمد علی جناح مزاجن غیر آئینی اقدامات کے شدید خلاف تھے۔ جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ لیگ پر بھی گاندھی سوچ حاوی ہو رہی ہے تو آپ تحریک خلافت سے نہ صرف علیحدہ رہے بلکہ تحریک ترک موالات کی سخت مخالفت کی۔ قائد اعظم کا خلافت اور ترکی کے متعلق رویہ آپ کی سیاسی بالغ نظری کا مظہر تھا۔ 1923 میں جب سوراج پارٹی نے انتخابات میں حصہ لینے کی تحریک شروع کی تو قائد اعظم نے بھی الیکشن میں حصہ لیا اور بمبئی سے مرکزی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ قائد اعظم ابھی تک ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشاں تھے، دہلی مسلم تجاویز ان کی اسی سوچ کا مظہر تھیں۔ پھر آل پارٹیز کانفرنس میں نہرو رپورٹ میں چند ترامیم شامل کروانے کی تحریک کا بھی یہی مقصد تھا، لیکن وہ ہندو ذہنیت سے اس قدر زچ ہوئے کہ انہیں یہ کہنا پڑا کہ اب ہمارے تمہارے راستے جدا ہیں۔ مسلم لیگ کی تنظیم نو۔ ہندوستان کے سیاسی حالات سے مایوس ہو کر قائد اعظم نے پہلی گولڈ میز کانفرنس میں شرکت کے بعد انگلستان میں رہائش اختیار کر لی اور پریوی کونسل میں پریکٹس کرنے لگے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ہندوستانی معاملات سے باخبر رکھا۔ 2 مارچ 1932 کو آپ نے عبد المتین چودھری کو لکھا کہ اب میں پہلے کی نسبت زیادہ دل جمعی اور عمدگی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوں، تاہم میرا دل ہندوستان میں اٹکا ہوا ہے۔ عبد المتین چودھری اور میاں عبدالعزیز کے کہنے پر آپ نے واپس آ کر مسلمانان ہند کے جسد سیاست میں ایک نئی روح پھونکنے کا فیصلہ کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ تحریک خلافت کے دوران پس منظر میں چلی گئی تھی، اس کے ممبران کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ اس کی بے عملی اور سست روی کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ 1923 میں کورم یعنی 75 پورا نہ ہونے کے سبب اس کا اجلاس ہی منعقد نہ ہو سکا۔ اگرچہ رسمی طور پر لیگ کے سالانہ اجلاس تو منعقد ہوتے رہے، تاہم ان میں عام مسلمانوں کی عدم دلچسپی اس حقیقت سے آیا ہے کہ 1931 میں اس کا اجلاس دہلی کے خان صاحب نواب علی کے گھر منعقد ہوا، جہاں شرکا جلسہ کی تعداد 120 تھی۔ ان سالوں میں لیگ کے اجلاس عموماً محدود مقامات مثلاً ٹاؤن ہالوں، نجی گھروں یا سنیماؤں میں بلائے جاتے تھے۔ مثلاً 1910 کا اجلاس ناگپور ٹاؤن ہال، 1913 میں ہاوڑہ کلکتہ کے ٹاؤن ہال، 1924 کا اجلاس لاہور کے گلوب تھیٹر، اور 1929 میں اس کا اجلاس دہلی کے روشن تھیٹر میں منعقد ہوا تھا۔ لیگ کے اجلاس تقاریر اور قراردادوں تک محدود رہتے تھے۔ 1911 تا 1923 تک اس کی سرگرمیوں پر محض 3000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ یوں ایک طرف تو لیگ عام مسلمانوں کی حمایت سے محروم تھی، دوسری طرف صوبائی سطح پر ہر مکتب فکر کے مسلمانوں نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی علیحدہ مسجد کھڑی کر رکھی تھی۔ مثلاً بنگال میں یونائٹڈ مسلم پارٹی، کرشک پرجا سماتی، صوبہ بہار میں یونائٹڈ پارٹی، احرار پارٹی، سی پی میں مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی، مدراس میں مدراس پریزیڈنسی مسلم پروگریسو پارٹی، یو پی میں مسلم نیشنلسٹ پارٹی، ایگریکلچرسٹ پارٹی، شیعہ بورڈ اور مومن کانفرنس، سندھ میں سندھ یونائٹڈ پارٹی، آزاد پارٹی اور مسلم پولیٹیکل پارٹی، اور پنجاب میں یونینسٹ پارٹی، مجلس احرار، خاکسار تحریک، 56% کے علاوہ اور کئی چھوٹے چھوٹے گروپ لیگ کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ یہ تو لیگ کے مقابلے میں قائم جماعتوں کا حال تھا۔ خود لیگ بھی اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ 1927 میں جداگانہ انتخاب اور سائمن کمیشن کے معاملے پر جنہ لیگ اور شفیع لیگ دو دھڑے معرض وجود میں آ گئے۔ 1933 میں لیگ عزیز لیگ اور ہدایت لیگ میں بٹی ہوئی تھی۔ سیاسی زبوحالی کے علاوہ لیگ کی مالی حالت بھی انتہائی ناگفتگو تھی۔ لیگ کی سالانہ رپورٹ 1932-33 میں اس کی مالی خستگی کا ذکر موجود ہے۔ 1933 میں پنجاب سے دونوں لیگوں کو متحد کرنے کا مطالبہ اٹھا، چنانچہ ہدایت حسین گروپ نے پہل کرتے ہوئے 4 مئی 1934 کو لیگ کی مشترکہ کونسل کا اجلاس دہلی میں طلب کیا، جہاں میاں عبدالعزیز نے قائد اعظم کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا۔ قائد اعظم اور حافظ ہدایت حسین کو بالترتیب صدر اور سیکرٹری منتخب کیا گیا تھا۔ مسلم ہند کی رائے عامہ نے لیگ کے اتحاد اور قائد اعظم کے بطور صدر انتخاب کو سراہا۔ روزنامہ پیسہ اخبار نے اپنے ادارے میں قائد اعظم کو ہندوستان کا لائق ترین سپوت اور بہترین لیڈر قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اس وقت قوم کی آنکھیں اپنے لائق سیاسی لیڈر پر لگی ہوئی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ مسٹر جنا لیگ کو صحیح معنوں میں قوم کی نمائندہ مجلس بنا کر اس کے ذریعے مسلمانان ہند کی عظیم و شان سیاسی اور قومی خدمت انجام دیں گے۔ روزنامہ انقلاب نے بھی اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے لکھا کہ مسٹر جنا کی صدارت کا تازہ دور لیگ کو پھر بہتر حالت میں لے آئے گا۔ مسٹر جنا ان چند ممتاز مسلم رہنماؤں میں سے ہیں جن پر مسلمانوں کے ہر طبقے اور ہر گروہ کے زیادہ سے زیادہ حصے کو زیادہ سے زیادہ اعتماد ہے۔ سیاسیات کا موجودہ دور بڑی بھاری ذمہ داریوں کا دور ہے، اور اس میں لیگ کی انان قیادت مسٹر جنا ہی کے سپرد ہونی چاہیے تھی۔ قائد اعظم نے ان نامساعد حالات میں لیگ کی تنظیم نو کا کام 3 اطراف میں شروع کیا۔ اول انہوں نے مختلف چھوٹے چھوٹے منتشر گروپوں اور جماعتوں کو لیگ تلے جمع ہونے کو کہا۔ اس ضمن میں چودھری خلیق الزماں کو اپنی جماعت مسلم یونٹی بورڈ کو لیگ میں مدغم کرنے کی ترغیب دلائی۔ آل پارٹیز مسلم کانفرنس پر نکتہ چینی کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی اور ان سے لیگ میں شمولیت کو کہا۔ جمعیت العلماء ہند کے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، یہاں تک کہ میاں فضل حسین کو بھی لیگ میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ مسلم یونٹی بورڈ اور نیو مسلم مجلس آف بنگال نے قائد کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جماعتوں کو لیگ میں مدغم کر لیا۔ 1936 میں پہلی مرتبہ مرکزی پارلیمانی بورڈ قائم کیا گیا۔ اس سال لیگ کے آئین میں تبدیلی کا عمل شروع ہوا۔ لیگ کی رکنیت کی فیس 2 آنے کر دی گئی۔ لیگ کی رکنیت میں اضافے کی غرض سے مولانا اکرم خان کی زیر نگرانی حسین امام، عبدالستار سیٹھ اسحاق اور پیر علی محمد راشدی پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ 15 نائب صدر منتخب کرنے کی روایت ختم کی گئی۔ لیگ کی مالی حالت کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دی گئی تاکہ اسے راجوں اور مہاراجوں کی طرف ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ چنانچہ 1938 میں لیگ کے خزانچی نے مسلمانان ہند سے 10 لاکھ روپے لیگ فنڈ کے لیے جمع کرنے کی اپیل کی۔ 1943 میں جب قائد اعظم نے یہ اپیل دہرائی تو اس وقت تک لیگ فنڈ میں 5.5 لاکھ روپے جمع ہو چکے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو عوامی جماعت بنانے کے لیے صوبائی، ضلعی اور پرائمری لیگوں کو اثر نو منظم کیا گیا۔ 465 ممبران پر مشتمل لیگ کاؤنسل تشکیل دی گئی، جس کے ارکان پرائمری، تحصیل یا ڈسٹرکٹ لیگ کی رکنیت حاصل کیے بغیر منتخب نہیں ہو سکتے تھے۔ لیگ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1938 میں مدراس کی صوبائی لیگ کے تحت 183 پرائمری لیگیں قائم کی گئیں، جن کی تعداد 1940 میں 330 ہو گئی تھی۔ بنگال کی صوبائی مسلم لیگ کے سیکرٹری ابو الحاشم کا کہنا تھا کہ 1944 میں صوبائی لیگ سے 5.5 لاکھ مسلمان وابستہ تھے۔ اسی طرح 1944 میں سندھ پروویشنل مسلم لیگ کے اراکین کی تعداد 3 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ مسلمانوں نے ہند میں سیاسی شعور پیدا کرنے اور لیگ کو ایک متحرک جماعت بنانے کی غرض سے صوبائی اور ضلعی لیگ کانفرنس منعقد کی گئیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ مسلم لیگ کانفرنس ایبٹ آباد، جولائی 1938، سندھ صوبائی مسلم لیگ کانفرنس، اکتوبر 1938، بہار پروویشنل مسلم لیگ کانفرنس، 1938 اور 1939، بنگلور کورک پروویشنل مسلم لیگ کانفرنس، 1939، بامبے پریزیڈنسی مسلم لیگ کانفرنس، 1939 اور 24 مئی 1940، دہلی پروویشنل مسلم لیگ کانفرنس، اپریل 1939، آسام پروویشنل مسلم لیگ کانفرنس، 1939 اور 1944، میمن سنگھ ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کانفرنس، 1940، امبور مسلم لیگ کانفرنس، 1940، سلہٹ مسلم لیگ کانفرنس، 1940، جون پور ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کانفرنس، مئی 1940، پینا ناٹور مسلم لیگ کانفرنس، اپریل 1940، ملابار ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کانفرنس، اپریل 1941، پنجاب مسلم لیگ کانفرنس، 1942 اور وزیر آباد مسلم لیگ کانفرنس، 1943۔ مسلم لیگ نیشنل گارڈز۔ تحریک خلافت کے دوران جب جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ان میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے مختلف علاقوں میں رضاکار تنظیمیں، جنہیں والنٹیئر کورس کہا جاتا تھا، قائم کی گئیں۔ اس ضمن میں 1923 میں امرتسر میں مسلم والنٹیئر کور اور لاہور میں گیلانی والنٹیئر کور کے نام ملتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں جب عام مسلمانوں کی دلچسپیاں بڑھیں اور اس کے اجلاس کھلے میدانوں میں منعقد ہونے لگے تو وہاں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے نیشنل گارڈز مقرر کیے جانے لگے۔ نواب صدیق علی خان کی روایت ہے کہ 1938 میں پٹنہ سیشن کے موقع پر نیشنل گارڈز سخت سردی میں تمام رات پنڈال کی حفاظت کرتے رہے، کیونکہ اسے آگ لگائے جانے کا خطرہ تھا۔ 20 مارچ 1938 کو قائد اعظم کی زیر صدارت لیگ کاؤنسل کے اجلاس میں مسلم نیشنل گارڈز کے قیام کا فیصلہ ہوا تھا۔ مسلم نیشنل گارڈز کا قیام، لیگ کے اجلاسوں کے دوران اس کے انتظامات اور قیام، نظم و ضبط، ہندو دہشت گرد تنظیموں کی مسلم دشمن کارروائیوں کی روک تھام، فرقہ وارانہ فسادات کے دوران مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت اور آسمانی بلاوا مصائب میں دکھ بٹانے کے لیے عمل میں آیا تھا۔ 1941 میں مسلم نیشنل گارڈز کو اثر نو منظم کرنے اور اس کے قواعد و ضوابط کی تیاری کے لیے نواب اسماعیل خان کی زیر نگرانی ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس نے نواب صدیق علی خان کو سالار اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زائد مسلمان نیشنل گارڈ سے منسلک تھے۔ ان میں سب سے زیادہ 3 لاکھ کے قریب بنگال میں تھے، جہاں سند یافتہ ڈاکٹروں اور نرسوں کی ماتحتی میں مسلم نیشنل گارڈز ایمبولنس بریگیڈ بھی قائم تھی۔ مسلم نیشنل گارڈز نے برما کے پناہ گزیروں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں سول حکام کا ہاتھ بٹایا اور بنگال کے قحط کے دوران وسیع پیمانے پر امدادی کام کیا تھا۔ اسی طرح جب بہار میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو نیشنل گارڈز نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر انہیں امداد بہم پہنچائی۔ پنجاب میں سول نافرمانی کی تحریک اور صوبہ سرحد اور سلہٹ میں ریفرنڈم کے دوران بھی نیشنل گارڈز نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ مسلم لیگ کو مزید فعال بنانے کے لیے 1941 میں ہندوستان بھر کی صوبائی لیگوں کے صدر اور سیکرٹری دہلی میں جمع ہوئے، تاکہ مرکزی لیگ اور صوبائی لیگوں کے درمیان رابطہ مضبوط ہو سکے۔ لیگ کو عوامی جماعت بنانے کی خاطر بھرپور سالانہ جلسوں کا اہتمام کیا گیا۔ 1940 میں مسلم لیگ نے قائد اعظم کی زیر قیادت قرارداد لاہور منظور کی، جس کے بعد لیگ کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ قائد اعظم نے اپنی فراست، تدبر اور عالی ہمتی سے انگریزوں، ہندوؤں اور نیشنلسٹ مسلمانوں کا مقابلہ کیا، اور 1940 میں انہوں نے قوم کو جس منزل کی نشاندہی کرائی تھی، اسے 1947 میں اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ مشترکہ گورنر جنرل۔ اگست 1947 میں قائد اعظم نے مملکت خداداد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور آئین ساز اسمبلی کے صدر کا حلف اٹھایا۔ متحدہ ہندوستان کے آخری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی یہ زبردست دلی خواہش تھی کہ اسے ہندوستان اور پاکستان دونوں کا مشترکہ گورنر جنرل مقرر کیا جائے، لیکن قائد اعظم نے بجا طور پر ماؤنٹ بیٹن کی اس خواہش کو رد کر دیا۔ چودھری خلیق الزماں سمیت چند لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ماؤنٹ بیٹن کو مشترکہ گورنر جنرل بنا دیا جاتا تو وہ پاکستان کو اس قدر نقصان نہ پہنچاتا، لیکن یہ تمام مفروضات ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ شری ماؤنٹ بیٹن ابتدا ہی سے آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم کے بارے میں ایک متعصبانہ نقطہ نظر رکھتا تھا۔ اس کے ہندوؤں، بالخصوص نہرو کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کا تقرر ہی کانگریس کی شے پر عمل میں آیا تھا۔ نہرو کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہندوستان میں اپنی آمد کے چند روز بعد ایک پرانی روایت کا خاتمہ کر کے نہرو کو اس کے گھر ملنے کے لیے گیا، جبکہ نہ تو اس نے قائد اعظم اور نہ ہی کسی دوسرے مسلمان کو یہ خوش خلقی دکھائی۔ شری ماؤنٹ بیٹن کانگریسی لیڈروں کی مانند متحدہ ہندوستان میں یقین رکھتا تھا اور قیام پاکستان کا زبردست مخالف تھا۔ وہ پاکستان کو محض پاگلپن تصور کرتا تھا۔ شری ماؤنٹ بیٹن کو قیام پاکستان کی شکل میں پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ اس نے قائد اعظم کو مشترکہ گورنر جنرل کی تجویز پیش کر کے بظاہر ہندوستان کو متحد رکھنے کی ایک اور کوشش کی، لیکن اس میں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ قائد اعظم نے مشترکہ گورنر جنرل کی تجویز کو پاکستان کے لیے نقصان دہ سمجھا، لہٰذا انہوں نے اس کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم کا یہ فیصلہ ہر اعتبار سے صاحب تھا، کیونکہ قائد اعظم جیسے آئین پسند انسان کے نزدیک مشترکہ گورنر جنرل کا تصور ایک آئینی خرافات تھا، کیونکہ اگر ماؤنٹ بیٹن کو مشترکہ گورنر جنرل مان لیا جاتا تو اس کی حیثیت محض ایک آئینی سربراہ کی ہوتی، اور اس کا کام محض دونوں کابیناؤں کے مشورے پر عمل کرنا تھا۔ بالفرض اگر اس کے سامنے پاکستان اور بھارت کی طرف سے دو مختلف اور متضاد تجاویز پیش ہوتی تو وہ کس پر عمل کرتا؟ ہندوؤں کے ساتھ اس کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ اس کی ہمدردیاں یقیناً ہندوؤں کے ساتھ ہونی تھیں۔ دوسرے، پاکستان نے ایک مجبوری کی بنا پر وقتی طور پر سندھ کے علاوہ باقی صوبوں کے انگریز گورنر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح تینوں افواج کے سربراہ بھی انگریز مقرر کیے گئے تھے۔ قائد اعظم نے بجا طور پر سوال کیا کہ اگر گورنر جنرل بھی ایک انگریز ہو تو ایک عام شہری کس طرح باور کرے گا کہ پاکستان سے برطانوی اقتدار ختم ہو گیا ہے؟ تیسرے، آئینی اعتبار سے مشترکہ گورنر جنرل کی اسکیم نہ صرف ناقابل عمل بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی پاکستان کے لیے مہلک تھی، کیونکہ ہندو اس پروپیگنڈا میں مصروف تھے کہ پاکستان کا مطلب چند صوبوں کی ہندوستان سے علیحدگی ہے جو کچھ عرصے بعد واپس مل جائیں گے۔ ماؤنٹ بیٹن نے اس تجویز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس نے قائد اعظم پر مسلسل 6 گھنٹے تک دباؤ ڈالا۔ قائد اعظم کو قائل کرنے کے لیے بھوپال کے نواب حمید اللہ خان اور لیاقت علی خان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ میری زندگی کا اصول ہے کہ میں ہمیشہ اپنی قوم کے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہوں۔ زندگی میں کئی مواقع پر مجھے اپنے قریب ترین اور محبوب ترین لوگوں کو نظر انداز کرنا پڑا، بہرحال مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ پنڈت ماؤنٹ بیٹن نے اس نے قائد اعظم کو دھمکی دی کہ اس تجویز کو رد کرنے کی صورت میں پاکستان کو نہ صرف اپنے اثاثے بلکہ اپنے مستقبل سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے، لیکن قائد اعظم نے ان تمام دھمکیوں کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ برطانوی سامراج کی دشمن کانگریس نے نہ صرف ماؤنٹ بیٹن کو بھارت کا گورنر جنرل بنا دیا بلکہ اس نے اس تجویز سے بھی اتفاق کیا تھا کہ ہندوستان کے جھنڈے میں وقتی طور پر یونین جیک کو شامل کر دیا جائے، جبکہ قائد اعظم نے اس تجویز کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ قرارداد لاہور۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں اجلاس میں پیش کردہ 400 الفاظ اور 4 پیراگرافوں پر مشتمل قرارداد لاہور نے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اس روئے زمین پر ایک نئی مملکت خداداد معرض وجود میں آئی۔ گو آل انڈیا مسلم لیگ دسمبر 1906 میں قائم ہوئی تھی، تاہم اس نے 1936 کے بعد ہی عوامی جماعت کا رنگ اختیار کیا۔ لیگ نے ابتدا سے ہی مسلمانوں کے حقوق کی نگہداشت نہایت خوش اسلوبی سے انجام دی۔ جدا گانا انتخاب کا حصول لیگ ہی کی کوششوں کا ثمر تھا۔ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ لیگ ہندوؤں کے ساتھ مفاہمت کی کوشش بھی کرتی رہی، جس کا منہ بولتا ثبوت معاہدہ لکھنؤ 1916 اور دہلی مسلم تجاویز 1929 ہیں۔ لیگ کی جد و جہد کو تین مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول اس نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا، جبکہ دوسرے مرحلے میں مفاہمت کی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کی، اور تیسرے مرحلے میں مسلمانوں کے حق خود ارادیت کا مطالبہ پیش کر کے صرف 7 سال کے مختصر عرصے میں اپنا مقصد پاکستان حاصل کر لیا۔ برصغیر کی تقسیم کی تجاویز۔ اگرچہ لیگ نے ہندو مسلم مسائل کے آخری حل کے طور پر 1940 میں باقاعدہ طور پر ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس سے پیشتر تقسیم ہند کی بے شمار تجاویز سامنے آ چکی تھیں۔ ڈاکٹر کے عزیز کے مطابق ایسی کل 170 تجاویز پیش کی گئی تھیں، ان میں دہلی اور یو پی سے 19، پنجاب 12، سندھ اور راجستھان 7، سرحد 3 اور حیدرآباد دکن سے 1 تجویز شامل تھی۔ تجاویز پیش کرنے والوں میں 19 دانشور، 13 سیاستدان، 11 صحافی اور 8 وکلا حضرات شامل تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلی تجویز مشہور ناول نگار اور صحافی عبدالحلیم شرر 1860-1926 نے اپنے ہفت روزہ مہذب میں 23 اگست 1890 میں پیش کی تھی۔ انہوں نے آئے دن کے ہندو مسلم فسادات کے پیش نظر لکھا تھا کہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہندوستان کو ہندو صوبوں اور مسلمان صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یو پی کے ایک وکیل ولایت علی بمبوک کے قلمی نام سے ہفت روزہ کامریڈ میں ایک مزاحیہ کالم گپ شپ کے زیر عنوان لکھا کرتے تھے۔ مئی 1913 میں ایک ملاقات کے زیر عنوان کالم میں ایک خیالی شخص نے ہندو مسلم مسئلے کا حل یہ تجویز کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے اور شمالی ہندوستان مسلمانوں اور بقیہ ہندوؤں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگرچہ یہ خیالی انٹرویو تھا، تاہم یہ مسلمانوں کی سوچ کا مظہر ضرور تھا۔ 1917 میں خیری برادران پروفیسر عبدالستار خیری اور عبدالجبار خیری نے سوشلسٹ انٹرنیشنل کی اسٹاک ہوم کانفرنس کے دوران ہندوستان کو مسلم ہندوستان اور ہندو ہندوستان میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ قاضی عزیز الدین بلگرامی نے مجلہ ذوالقرنین بدایون مارچ-اپریل 1920 میں گاندھی کے نام ایک کھلے خط میں برصغیر کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی، جس میں اضلاع کی ایک فہرست بھی تھی جو بنیادی طور پر مشرقی اور مغربی پاکستان کے صوبوں کی سرحد سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ 1923 میں انجمن اسلامیہ ڈیرہ اسماعیل خان کے صدر سردار گل محمد خان نے ایک کمیٹی کے سامنے شہادت دیتے ہوئے ہندوستان کو تقسیم کر کے آگرہ سے پشاور تک کا علاقہ مسلمانوں کو دینا تجویز کیا تھا۔ دسمبر 1928 میں مرتضیٰ احمد خان مکیش نے روزنامہ انقلاب لاہور میں 4 اقساط میں ایک مضمون میں ہندو مسلم مسائل کے حل کی خاطر پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد پر مشتمل ایک مسلم قومی وطن کی تجویز پیش کی تھی۔ ہندو روزنامہ پرتاب لاہور نے اس تجویز کی زبردست مخالفت کی تھی، جس کا مکیش نے پرزور اور مدلل جواب دیا تھا۔ فروری 1929 میں فضل کریم خان دورانی مدیر مسلم انڈیا اور ٹروتھ نے اپنی ایک کتاب دا فیوچر آف اسلام ان انڈیا میں لکھا تھا کہ چونکہ دو متضاد ثقافتوں کا آپس میں پہلو بہ پہلو مل کر رہنا ناممکن ہے اور ان کے درمیان تصادم ناگزیر ہے، لہٰذا ہندوستان کے مسئلے کا صحیح حل یہ ہے کہ یا تو مسلمان خودکشی کر لیں یا اپنے سر کے بالوں کو ایک لٹ بڑھا کر چوٹی چھوڑ دیں اور ہندو بن جائیں، یا پھر وہ مسلمانوں کے انداز میں ایک عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں اور سلطنت ہند کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔ پاکستان نیشنل موومنٹ کے بانی چودھری رحمت علی نے 1933 میں لفظ پاکستان واضح کیا۔ انہوں نے کتابچوں، دستی اشتہارات اور رسائل کے ذریعے ایک مہم چلائی۔ 28 جون 1933 کو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر 4 صفحات پر مشتمل ایک مختصر پمفلٹ ناؤ اور نیور جاری کیا، جس میں ایک مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ حیدرآباد دکن کے ڈاکٹر سید عبداللطیف 1893-1972 نے اپنی کتاب آ فیڈریشن آف کلچرل زونز فار انڈیا میں ہندوستان کو ثقافتی حلقوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کو 4 حلقے شمال مغربی حلقہ، سندھ، بلوچستان، پنجاب، سرحد، ریاست خیرپور اور ریاست بھاولپور نمبر دو شمال مشرقی حلقہ مشرقی بنگال و آسام، نمبر تین دہلی اور لکھنؤ کا حلقہ، اور نمبر چار دکن کا حلقہ دیا جانا تھا، جبکہ ہندوؤں کو 11 حلقے دینا تجویز کیا تھا۔ ان تمام حلقوں کو ایک ڈھیلی ڈھالی فیڈریشن کے تحت ایک مرکز کے ساتھ منسلک کیا جانا تھا۔ اس اسکیم کے تحت 25 سالوں پر محیط آبادی کے تبادلے کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ 1938 میں سندھ پروونشنل مسلم لیگ کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا، جس میں بذریعہ قرارداد مسلم لیگ سے ایسی دستوری تجاویز مرتب کرنے کی سفارش کی گئی جن کے تحت مسلم اکثریت صوبے اپنے وفاق میں رہتے ہوئے مکمل آزادی حاصل کر سکیں۔ 1939 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر الحسن اور ڈاکٹر افضال حسین قادری نے دی پرابلمز آف انڈین مسلمز اینڈ اٹس سولیوشن نامی ایک تجویز پیش کی تھی۔ علی گڑھ اسکیم کے نام سے موسوم اس منصوبے کے تحت برصغیر کو 3 مکمل آزاد اور خود مختار ریاستوں، نمبر 1 شمال مغربی ہند، پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان، نمبر 2 بنگال، سلہٹ، اور نمبر 3 ہندوستان میں تقسیم کیا جانا تھا۔ نیز ہندوستان کی حدود میں دہلی اور مالابار صوبوں کے قیام کی تجویز بھی پیش کی گئی تھی۔ 25 مارچ 1939 کو میرٹھ میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس قرارداد لاہور کی طرف سے ایک سنگ میل تھا، جس کی اہمیت کو نظر انداز کر کیا گیا۔ اس اجلاس میں مسلمانوں کے نقطہ نظر سے قابل قبول ہند کی اثر نو تقسیم کا غیر مبہم اور واضح مطالبہ کیا گیا تھا۔ خاکسار المیہ، مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس سے صرف 4 روز قبل لاہور میں ایک بہت بڑا المیہ پیش آیا، جس کی وجہ سے اس تاریخی اجلاس کے ملتوی ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سر سکندر حیات نے نیم فوجی جماعتوں کو غیر قانونی قرار دے کر مخصوص وردی پہننے اور پریڈ کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ خاکسار جماعت ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 17 مارچ کو بھاٹی دروازے کے اندر وردی پہن کر پریڈ کرنے لگے، جس سے پولیس کے ساتھ تصادم میں 30 کے قریب خاکسار جاں بحق ہو گئے اور شہر میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ اس قتل عام سے حکومت پنجاب سخت مشکلات میں گھر گئی۔ سر سکندر کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر کہیں لیگ اپنے پلیٹ فارم سے اس معاملے کو نہ اٹھائے۔ چنانچہ وہ پنجاب کے گورنر سے مسلسل رابطے میں رہا اور گورنر کو ایک ملاقات میں بتایا کہ وہ آج شام جناح اور ورکنگ کمیٹی کے ارکان سے ملنے جا رہا ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی قرارداد مذمت پیش ہوئی تو وہ اور اس کے ساتھی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے اور فوراً لیگ سے مستعفی ہو جائیں گے۔ اس موقع پر قائد اعظم نے نہایت چابک دستی اور مہارت کے ساتھ اپنے پتے استعمال کیے، اور جیسا کہ خود پنجاب کے گورنر اور گورنر جنرل نے یہ اعتراف کیا تھا کہ قائد اعظم سر سکندر کے ساتھ تصادم سے پہلو تہی کرتے ہوئے لیگ کو انتشار اور ٹوٹ پھوٹ سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب برطانوی حکومت کے کارندے لیگ کے اس تاریخی اجلاس کو ملتوی کرانے کی کوشش میں لگ گئے۔ پنجاب کے گورنر ہینری کریک نے گورنر جنرل لارڈ لینتگو کو لکھا تھا کہ سر سکندر کے جس قدر بھی اختیار میں ہیں، وہ اجلاس کے مقامی منتظمین، بالخصوص سرشان آواز ممدوح پر اجلاس کے التوا پر زور دے رہا ہے۔ یاد رہے کہ سرشان آواز سر سکندر کے خاص آدمی تھے، اور یہی سبب ہے کہ اس موقع پر اپنے باس کے ایما پر انہوں نے قائد اعظم کو ٹیلی فون پر اجلاس ملتوی کرنے کو کہا تھا۔ خاکسار المیہ کے سبب گورنر پنجاب اور سر سکندر بے حد مشکلات میں پھنس گئے تھے، اور وہ لیگ کا اجلاس ملتوی کرانے کے لیے بے حد مسترب تھے، لیکن از خود قائد اعظم کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے۔ چنانچہ سر سکندر نے صوبہ سرحد کے خان صاحب قلی خان کو، جو قائد اعظم سے ملنے دہلی جا رہے تھے، کہا کہ وہ اس کا نام لیے بغیر قائد اعظم پر اجلاس ملتوی کرنے کے متعلق دباؤ ڈالے۔ ادھر وائسرائے نے سر ظفر اللہ کو بھی اجلاس ملتوی کرانے کے سلسلے میں قائد اعظم کے پاس بھیجا، لیکن اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور لیگ کا اجلاس ملتوی کرانے کے سلسلے میں تمام دباؤ ناکام رہے۔ اجلاس کے انتظامات کے لیے نواب ممدوٹ کی سربراہی میں ایک مجلس استقبالیہ قائم کی گئی، جس کے سیکرٹری میاں بشیر احمد مقرر کیے گئے تھے۔ نواب ممدوٹ نے ابتدائی اخراجات کے لیے اپنی جیب سے 600 روپے دیے تھے۔ سب سے زیادہ چندہ نواب امیر محمد خان کالا باغ نے دیا تھا، اور یہ پیشکش کی تھی کہ اگر کوئی اس سے زیادہ چندہ دے گا تو وہ اس سے دگنی رقم دیں گے۔ قائد اعظم ایک اسپیشل ٹرین کے ذریعے، جسے لیگ کی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا، 21 مارچ کو صبح پونے دس بجے دہلی سے لاہور پہنچے، جہاں ریلوے اسٹیشن پر ان کا نہایت پرتپاک استقبال کیا گیا، جو بقول روزنامہ انقلاب اپنی نوعیت کے لحاظ سے تاریخ سیاست میں ادیب النظیر تھا۔ تقریباً 5,000 باوردی رضاکاروں نے جو لیگ نیشنل گارڈز اور دیگر اسلامی انجمنوں سے تعلق رکھتے تھے، اپنے بینڈ کے ساتھ، جن کی تعداد 21 تھی، 101 ضرب گولوں کے ساتھ صدر ممدو کو سلامی دی۔ تقریباً 50,000 پرزندان توحید نے عقیدت کے پھول برسا کر اپنے خلوص کا اظہار کیا۔ شہریان لاہور نے قائد اعظم کو جلوس کی شکل میں لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن خاکسار المیہ کے سبب یہ پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔ ادھر ریلوے اسٹیشن سے باہر بے شمار نوجوان یہ اصرار کر رہے تھے کہ قائد اعظم موٹر کے بجائے ایک فٹن میں بیٹھیں، تاکہ وہ خود اسے کھینچ کر نواب ممدوٹ کی کوٹھی ڈیوس روڈ تک لے جائیں، لیکن قائد اعظم نے نوجوانوں کی اس خواہش کو بھی منظور نہیں کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ تاریخی اجلاس 22 تا 24 مارچ منعقد ہوا تھا۔ 22 مارچ کو عام اجلاس کے آغاز پر انور غازی آبادی نے میاں بشیر احمد کی نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح اپنے جذبات براندیختہ کرنے والے ترنم میں سنائی۔ شاہ نواز ممدوٹ نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں جب بادشاہی مسجد کی مرمت اور تزئین کے سلسلے میں سکندر حیات کی خدمات کا ذکر کیا، تو حاضرین نے سکندر مردہ باد کے نعرے لگائے۔ اس پر دوسری جانب سے سکندر زندہ باد کے نعرے بھی بلند ہوئے۔ قائد اعظم نے اپنے برجستہ صدارتی خطبے میں دو قومی نظریہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے، اور اسے بین الاقوامی مان کر حل کرنا چاہیے۔ اگر برطانوی حکومت ہندوستان میں امن اور سکون چاہتی ہے، تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہند کو تقسیم کر کے جدا گانا قومی وطن قائم کیے جائیں۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تہذیبی مذہبی اور ثقافتی اختلافات کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک قوم نہیں بنے، نہ دونوں کے درمیان شادیاں ہوتی ہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ دونوں ایسی تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیاد متصادم افکار و تصورات پر ہے، ان کے کارنامے مختلف ہیں۔ اکثر اوقات ایک کا ہیرو دوسرے کا دشمن ہوتا ہے، ایک کی فتح دوسرے کی شکست ہوتی ہے۔ ایسی متضاد قوموں کو ایک ایسے نظام میں جکڑنا جس میں ایک اقلیت اور دوسرے اکثریت میں ہو، تو اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ ان میں بے چینی بڑھے گی اور وہ نظام بالآخر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قائد اعظم نے اس مفروضے کی کہ مسلمان ایک اقلیت ہیں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان ایک اقلیت نہیں ہیں، بلکہ وہ قومیت کی ہر تعریف کی روح سے ایک قوم ہیں، لہٰذا ان کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ قائد اعظم میں دوران تقریر لالا لاجپت رائے کا ایک خط بنام سی آرداس 1924 پڑھ کر سنایا، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں جنہیں مدغم کر کے ایک قوم بنانا ممکن نہیں۔ اس خط نے سامعین کو ششدر کر دیا۔ ملک برکت علی کے منہ سے نکل گیا کہ لاجپت رائے نیشنلسٹ ہندو تھے۔ اس پر قائد اعظم نے زور دے کر کہا کہ کوئی ہندو نیشنلسٹ نہیں ہو سکتا، ہر ہندو اول و آخر ہندو ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اس تاریخ ساز اجلاس میں جن مشہور صوبائی لیڈروں نے شرکت کی، ان میں حاجی عبداللہ ہارون، غازی محمد عیسیٰ، آئی آئی چندریگر، سید عبد الرؤف شاہ، ڈاکٹر محمد عالم، سید ذاکر علی، عبدالستار اسحاق سیٹھ، عبدالرحمٰن صدیقی، عبدالحامد بدایونی، چودھری خلیق الزماں، نواب اسماعیل خان، نواب بہادر یار جنگ، مولوی اے کے فضل الحق، سردار عبدالرب نشتر، خواجہ ناظم الدین، ابو الحاشم، سردار اورنگزیب خان، ملک برکت علی، بیگم مولانا محمد علی، مولانا ظفر علی خان اور ملک برکت علی شامل تھے۔ اجلاس میں شرکا کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 50,000 سے زائد تھی۔ پنجاب انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں شرکا کی تعداد 25,000 تھی۔ لیگ کے اس اجلاس کے لیے جو پنڈال بنایا گیا، اس میں 60,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، اور پنڈال سے باہر بھی مزید گنجائش موجود تھی۔ کانگریس کے ایک بہت بڑے حمایتی مولوی طفیل احمد کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس مجمع کے اعتبار سے نہایت کامیاب رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں 50,000 سے زائد لوگوں کا مجمع تھا، جبکہ امین زبیری کا کہنا ہے کہ اجلاس میں تقریباً 100,000 آدمی پنڈال میں موجود تھے اور پنڈال کے باہر میدان میں بھی جمع غفیر تھا۔ 23 مارچ کو مولوی اے کے فضل الحق نے اجلاس میں قرارداد پیش کی، جسے 24 مارچ کو منظور کر لیا گیا۔ قرارداد کی خلیق الزماں، ظفر علی خان، عبداللہ ہارون، اورنگزیب خان، خان بہادر،
نواب اسماعیل خان، قاضی محمد عیسیٰ، عبد الحمید خان مدراس، آئی آئی چندرے گڑھ بمبئی، مولانا عبد الحامد بدایونی، بیگم محمد علی، ڈاکٹر عالم اور عبد الرؤف شاہ نے تائید کی۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ چونکہ مولوی صاحب نے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی، اس لیے یہ قرارداد عبد الرحمان صدیقی نے پیش کرنی تھی۔ تاہم لیاقت علی خان کے مجبور کرنے پر مولوی صاحب لاہور تشریف لائے اور یہ قرارداد پیش کی تھی۔ قرارداد لاہور، اس تاریخی قرارداد میں کہا گیا کہ نہایت غور و خوض کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی یہ پختہ رائے ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی آئینی منصوبہ قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر وضع نہ کیا گیا ہو، یعنی جغرافیائی حیثیت سے متصلہ علاقوں کی حد بندی مناسب علاقائی رد و بدل کے ساتھ ایسے خطوں میں کی جائے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہو، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جن میں شامل وحدتیں خود مختار اور مقتدر ہوں، نیز ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے مذہبی ثقافتی معاشی سیاسی انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کا مناسب مؤثر اور حکمی تحفظ ان کے مشورے سے آئین میں صراحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ قرارداد لاہور کا منظور ہونا تھا کہ ہندو لیڈران اور اخبارات نے چیخو پکار سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پرتاپ، ملاپ، ٹریبیون اور دیگر اخبارات نے اگلے ہی روز قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا، حالانکہ قرارداد میں کسی جگہ بھی لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ ہندو لیڈران اور پریس نے قرارداد کے خلاف زہر اگل کر اسے جس قدر مقبول عام بنا دیا، شاید لیگ اپنی کوشش سے ایسا نہ کر سکتی۔ کلکتہ کے مجلہ ماڈرن ریویو نے جون 1940 کی اشاعت میں لکھا کہ جناح اور اس کے مسلم لیگی حواریوں کے علاوہ باقی تمام اس بات میں پختہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان اسکیم نہ صرف ہندوستانی قوم بلکہ خود مسلمانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ روزنامہ ٹریبیون لاہور نے 21 اگست 1940 کو پاکستان اسکیم کو ناقابل عمل اور گھناؤنی اسکیم بتلایا۔ اسی اخبار نے ایک اور ادارے میں پاکستان اسکیم کو بے مقصد قرار دیتے ہوئے لکھا کہ یہ ہندوستان کے فرقہ وارانہ مسئلے کا کوئی حل نہیں، بلکہ اس اسکیم سے مزید مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا۔ ہندوستان ٹائمز کی رائے میں تاریخ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو قوم بنایا تھا، اور اب کسی بھی قوم کو مطمئن کرنے کی خاطر ہندوستان کی وحدت کو توڑنا یہاں کے لوگوں کی ترقی اور امن و سکون کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس فیصلے کو مسلمان بحیثیت قوم کے مسترد کر دیں، خواہ لیگ اور اس کے لیڈر کچھ ہی کہتے رہیں۔ روزنامہ امرت بازار پتریکا کلکتہ نے پاکستان اسکیم کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اگر مسلمان ایک آل انڈیا گورنمنٹ کے تحت بحیثیت اقلیتی قوم کے نہیں رہ سکتے، وہ کس طرح سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کی اکثریت کے تحت رہیں گے۔ لاہور میں برطانوی اشتہار کے ترجمان روزنامہ سول اینڈ ملٹری گزٹ نے 26 مارچ 1940 کو اپنے ادارے میں قرارداد لاہور پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر وہ قدم جو مسٹر جناح کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جائے گا، وہ عملی مشکلات کی ایک نئی فصل کھڑی کر دے گا جو مجموعی اعتبار سے مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہوگی۔ ہندو اخبارات کے برعکس روزنامہ اسٹیٹس مین نے قرارداد کے حوالے سے لکھا کہ یہ ایک انقلابی تجویز ہے، لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کرنا چاہیں ان کو ایسا کرنے سے قبل اس کا بغور مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مسلم لیگ نے پوری سنجیدگی سے اسے پیش کیا ہے، اس لیے اسے محض خواب و خیال سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوؤں کو خواہ یہ بات اچھی لگے یا بری، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہندوستان کے 8 کروڑ مسلمان اپنے جداگانہ کلچر کا زبردست احساس رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک مشورہ ہے جو مایوسی کی موجودہ حالت میں پیش کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس تجویز میں ایماندارانہ طور پر موجودہ ناگفتہ ہندو مسلم تنازع کا ایک قابل عمل حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تجویز پیش کرنے والوں کے نزدیک صرف یہی ایک قابل قبول حل ہے۔ ہندو اخبارات کی مانند ہندو لیڈروں نے بھی قرارداد لاہور کے خلاف دل کھول کر زہر اگلا۔ ایم کے گاندھی نے 6 اپریل 1940 کو اپنے اخبار ہریجن میں لکھا کہ میرا خیال ہے کہ مسلمان تقسیم کو قبول نہیں کریں گے، ان کا مفاد ان کو تقسیم سے روکے گا، ان کا مذہب انہیں اس قسم کی واضح خودکشی کی اجازت نہیں دے گا۔ دو قومی نظریہ ایک جھوٹ ہے، چونکہ میں اہنسا میں یقین رکھتا ہوں، اس لیے میں تشدد کے بل پر اس مجوزہ تقسیم کو نہیں روک سکتا، لیکن میں چیر پھاڑ میں فریق نہیں بنوں گا، کیونکہ تقسیم کا مطلب ان بے شمار ہندوؤں اور مسلمانوں کے کام کو تباہ و برباد کرنا ہے، جنہوں نے صدیوں سے ایک قوم کی حیثیت سے ہندوستان میں رہنے کی کوشش کی۔ تقسیم ایک جھوٹ ہے۔ میری روح اس نقطہ نظر کے خلاف بغاوت کرتی ہے کہ ہندو مت اور اسلام دو مختلف عقائد اور مختلف متضاد تہذیبوں کا نام ہیں۔ ہم سب ایک ہی خدا کے بچے ہیں۔ یقیناً میں اس خیال کے خلاف بغاوت کروں گا کہ کروڑوں ہندوستانی جو کل تک ہندو تھے، مذہبی تبدیلی کے سبب اپنی قومیت بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ سی راج گوپال آچاریہ نے قرارداد لاہور کے خلاف زہر افشانی کرتے ہوئے کہا کہ تقسیم ہند سے متعلق مسٹر جناح کا یہ اقدام اس طرح ہے جیسے دو بھائیوں کے درمیان ایک گائے کی ملکیت پر جھگڑا ہو اور وہ اسے دو ٹکڑوں میں کاٹ کر بانٹ لیں۔ قرارداد لاہور کو گائے سے تشبیہ دینا یقیناً ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو برندیختہ کرنے کی ایک گھناؤنی سازش تھی۔ کانگریس کے نمائشی صدر ابوالکلام آزاد نے مطالبہ پاکستان کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف اس لیے ہیں کہ ان کی نظر میں خدا کی زمین کو پاک اور ناپاک خطوں میں بانٹنے کا کسی انسان کو کوئی حق نہیں۔ بنگالی ہندو بھی قرارداد لاہور کی منظوری سے سخت تل ملائے۔ 16 نومبر 1940 کو بنگال پروویشنل ہندو سبھا کانفرنس کی مجلس استقبالیہ کے چیئرمین این کے باسو نے تحریک پاکستان کو شیطانی تحریک کا نام دیتے ہوئے تمام ہندوؤں سے اپنی تمام تر قوت اس کی مخالفت میں صرف کرنے کی اپیل کی۔ باسو نے ہندوؤں سے کہا کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس فتنے کو آغاز ہی میں دفن کر دیا جائے۔ سکھوں نے ہندوؤں کے بہکاوے میں آ کر قرارداد لاہور اور مسلمانوں کے حق خود ارادیت کی مذمت کی اور 1940 میں اینٹی پاکستان کانفرنس منعقد کی، جہاں اس ضمن میں ایک قرارداد مذمت منظور کی گئی۔ برطانوی پریس نے قرارداد لاہور کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ ٹائمز، مانچسٹر گارڈین اور ڈیلی ہیرالڈ نے قرارداد لاہور سے متعلق خبر مختصر طور پر شائع کی، جبکہ ڈیلی ٹیلی گراف نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ ٹائمز نے 27 مارچ 1940 کو مسلمانوں کا بحیثیت قوم کے مرز وجود میں آنا کانگریسی حکمت عملی کا شاخصانہ قرار دیا اور پاکستان کی تجویز کو اس بنا پر رد کر دیا کہ اس سے ہندوستان کی وحدت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اپنی ایک اور اشاعت 24 دسمبر 1940 میں ٹائمز نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ قیام پاکستان سے ہندو معاملات میں بیرونی مداخلت کا دروازہ کھل جائے گا۔ ایک بہت موقر مجلہ راؤنڈ ٹیبل نے قرارداد لاہور کی مخالفت کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان اسکیم برطانوی پالیسی کے سے متناقض ہے، کیونکہ اس کا مقصد تو ہندوستان کی وحدت کو نہ صرف برقرار رکھنا بلکہ اسے مستحکم اور مضبوط کرنا ہے۔ مانچسٹر گارڈین کی رائے میں قائد اعظم نے قرارداد لاہور منظور کروا کر ہندوستانی سیاست میں دوبارہ انتشار پیدا کر دیا ہے۔ اخبار نے قرارداد کو ہندوستانی نیشنلزم کے قلب پر کاری ضرب بتلایا۔ اکنامسٹ نے محض اتنا لکھنے پر اکتفا کیا کہ یہ تصور کرنا حماقت ہے، جیسا کہ کانگریس کر رہی ہے، کہ ثقافتی اور نسلی تقسیم جس نے دنیا بھر میں بنیادی سیاسی دراریں ڈال دی ہیں، ہندوستان میں ان کے وجود سے انکار کر کے اس سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے۔ یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ جہاں انگلستان کے تمام قابل ذکر اخبارات نے قرارداد لاہور کو نظر انداز کیا یا پھر اس کی مخالفت کی، وہاں ایک سائنسی رسالہ دی نیچر نے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے لکھا کہ 8 کروڑ مسلم اقلیت کی آواز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ آواز ان کی حقیقی ثقافتی روایات کے زندہ رکھنے کے مطالبے پر مبنی ہے۔ ہندوستانی ثقافت کے ہر طالب علم پر بخوبی واضح ہے کہ اسلامی ثقافت جمہوری اقدار کو زبردست فروغ دیتی ہے۔ اس کے برعکس ہندوستان میں ہندوؤں کی برتری سے انہیں کچھ خدشات لاحق ہیں، جن کی بنیاد قدیم ہندوستان کی برہمنی نظام ہے۔ مسلمانوں کا یہ مطالبہ کتنا ہی ناقابل عمل کیوں نہ ہو، لیکن اس کی ثقافتی روایات کہ اس بنیادی فرق کو نظر انداز کر کے نہ تو ہندوستان میں اندرونی طور پر امن اور نہ ہی بیرونی طور پر ہندوستان کی ساکھ قائم رکھی جا سکتی ہے۔ قرارداد لاہور پر اپنوں بیگانوں کے اعتراضات کا جو سلسلہ 24 مارچ 1940 سے شروع ہوا، وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ شاید ایک اعتبار سے یہ اعتراضات خود قرارداد کی اہمیت کا مظہر بھی ہیں۔ اول یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ اس میں ایک کے بجائے دو ریاستوں کا تصور ہے۔ بلا شبہ قرارداد لاہور میں لفظ اسٹیٹس استعمال ہوا ہے، لیکن ناقدین قائد اعظم کی 22 مارچ کی اس تاریخ ساز تقریر کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا مسلمان مسٹ ہیو دیئر ہوم لینڈس دیئر ٹیریٹری اینڈ دیئر اسٹیٹ. اسی طرح سردار اورنگزیب خان نے قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مسلم قوم کے لیے ایک مسکن یعنی ہوم چاہتے ہیں اور قرارداد میں ہمارے اس مسکن کی نشاندہی کر دی گئی ہے. 1941 میں لیگ کے اجلاس میں منظور شدہ ایک قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ہر شخص کو یہ بات بغور سن لینی چاہیے کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں. قائد اعظم نے 7 اکتوبر 1940 کو ایک کتاب انڈیاز پرابلمس فار فیوچر کانسٹیٹیوشن کے دباچے میں قرارداد کے حوالے سے ایک آزاد ریاست انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا لفظ لکھا ہے. اس کے علاوہ قائد اعظم کی تقریر 1 اپریل 1940 تا 14 اپریل 1941 میں مسلم ہوم لینڈ اور خود مختار مسلم اسٹیٹ کے الفاظ موجود ہیں. گاندھی جنا مذاکرات کے موقع پر تو قائد اعظم نے اس بارے میں تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا تھا کہ پاکستان ان دونوں اکثریتی علاقوں پر مشتمل ہوگا. 17 اپریل 1946 کو دہلی کنونشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل اور ورکنگ کمیٹی کونسل آف اسٹیٹ کے مسلمان اراکین اور لیگ کے ٹکٹ پر منتخب شدہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے 800 سے زائد اراکین موجود تھے. اس موقع پر قائد اعظم کی زیر صدارت حسین شہید سہروردی نے ایک قرارداد کے ذریعے واضح الفاظ میں ایک مملکت کے حصول کا اعلان کیا تھا. ہندو مورخین تارا چند اور اندر سنگھ یہ بے بنیاد الزام ڈھونڈ کر لائے ہیں کہ قرارداد لاہور برطانوی استعمار کی شے پر منظور کی گئی ہے، جبکہ تاریخ کا یہ بے لاکھ تجزیہ اس الزام کی نفی کرتا ہے، کیونکہ کم و بیش تمام برطانوی سیاستدان، صحافی، ہندوستان کے مختلف گورنر جنرل اور گورنر اور وزیر امور ہند تقسیم ہند کے شدید مخالف تھے. لارڈ زیٹ لینڈ نے 18 اپریل 1940 کو ہاؤس آف لارڈز میں دوران تقریر قرارداد لاہور کو حالت مایوسی کے ایک منصوبے سے تشبیہ دی. لارڈ سیمول نے اسی ایوان میں 14 اگست 1940 کو اور پھر مجلہ کانٹمپرری ریویو میں اپنے ایک مضمون مطبوعہ اکتوبر 1940 میں پاکستان اسکیم پر سخت لان تان کی تھی کہ نہ تو تاریخ اور نہ ہی جغرافیہ اس کی تائید و تصدیق کرتے ہیں. پنجاب کے سابق گورنر سر میلکم ہیلی نے 2 فروری 1942 کو ہاؤس آف لارڈز میں پاکستان کے بارے میں ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا. ایک برطانوی صحافی بیلسفرٹ نے تو قیام پاکستان کو تہذیب کے خلاف ایک جرم قرار دیا تھا. قرارداد لاہور کی منظوری کے بعد بھی ہندوستانی صوبوں کے مختلف گورنروں کی سوچ اور افکار ان مترزین کی اسی دلیل کا رد ہیں. پنجاب کا گورنر گیلنسی ہندوستانی وحدت پر پختہ ایمان رکھتا تھا اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر کار پاکستان کس طرح قائم رہ سکے گا. سندھ کا گورنر فرینک موڈی یہ اعلان کرنے میں مصروف تھا کہ اس کے صوبے کے لوگ مکمل آزادی کے بجائے ہندوستان کے ساتھ کسی نئی بنیاد پر تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں. آسام کا گورنر آرچی بوکلو بھی قرارداد لاہور کے خلاف زہر اگلتا رہا اور ہندوستان کی نام نہاد وحدت کی اہمیت جتلاتا رہا. گورنر جنرل لارڈ لنلتھگو نے وزیر امور ہند کو 24 مارچ 1940 کو لکھا تھا کہ میں جناح کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہندوستان کو بے شمار نام نہاد نو آبادیات ڈومینینس میں بانٹ دیا جائے. اس نے قرارداد لاہور کو انتہا پسندانہ اور خلاف عقل و فطرت کا نام دیا تھا. لارڈ ویول تو ہمیشہ تو ہمہ وقت ہندوستان کے جغرافیائی وحدت جیوگرافیکل یونٹی کا بے سرا راگ الاپتا رہا. وزیر امور ہند ایس ایل ایمری نے 19 نومبر 1941 کو ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگر یہ جغرافیائی وحدت موجود نہیں تو اسے ایجاد کرنا پڑے گا. یہ حقیقت تو ہر ایک پر آیا ہے کہ پنڈت ماؤنٹ بیٹن کو تو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ متحدہ ہندوستان کو آزادی کا پروانہ دے. اسی لیے وہ ہندوستان کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں رہا. اس کا مشترکہ گورنر جنرل کا منصوبہ اور فوج کو ایک ہی کمانڈر کے تحت رکھنے کی تجویز اسی سازش کی مختلف کڑیاں ہیں. روزنامہ اسٹیٹس مین کے سابق مدیر اور مشہور برطانوی مصنف آئن اسٹیفنز نے برطانیہ کے حکمران طبقوں کی اس ذہنی کیفیت کے متعلق بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، پاکستان کا تصور آتے ہی ان میں ایک گونا نفرت اور کراہیت بھڑک اٹھتی تھی. برطانوی حکومت تقسیم ہند کے تصور سے کس قدر بدکتی تھی اور اسے روکنے کے لیے اس کی پوری حکومتی مشینری کس طرح متحرک تھی، اس کا اندازہ ان امور سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ 1940 میں اگرچہ حکومت کو لیگ کے آئندہ عزائم کا تھوڑا بہت علم ضرور تھا، لیکن وہ اس بات سے بہت خائف تھی کہ کہیں بدلتے ہوئے حالات میں لیگ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ وہ یہ جاننے کے لیے بہت مضطرب تھی کہ قائد اعظم کا ذہن کس سمت میں سفر کر رہا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں اعلیٰ حکام نے قائد کے قریبی ساتھیوں سے رابطہ کیا تھا۔ دسمبر 1949 میں روزنامہ ٹائمز آف انڈیا سے منسلک ایک شخص لوگ قائد اعظم کی سوچ سے آگاہی حاصل کرنے کی خاطر عبداللہ ہارون سے ملا۔ اسی ماہ کے آخر میں گورنر جنرل کی انتظامی کونسل کے رکن سر ظفر اللہ خان نے کراچی کا انتہائی خفیہ دورہ کیا، جس سے سندھ کا گورنر بھی لا علم تھا، جس کی اس نے گورنر جنرل سے شکایت بھی کی تھی۔ عبداللہ ہارون سے ملاقات کے لیے ظفر اللہ کا دورہ لو کی طرز کا ایک سفارتی حربہ تھا۔ برطانوی خفیہ سروس سے تنخواہ پانے والے سر آغا خان نے وزیر امور ہند سے اسی مقصد کے لیے ایک ملاقات کی اور اسے بتلایا کہ وہ 11 فروری 1940 کے لگ بھگ ہندوستان کا دورہ کرے گا اور گورنر جنرل کو مخبری اور جاسوسی کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کی۔ چنانچہ وزیر امور ہند نے آغا خان کی اس پیشکش سے گورنر جنرل کو آگاہ کر دیا۔ خود وائس رائے نے بھی قائد اعظم کی سوچ سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے بمبئی کا دورہ کیا اور قائد اعظم سے ملاقات سے قبل ان کے ایک قریبی دوست اے ایم کے دہلوی سے بھی ملاقات کی تھی۔ 25 جنوری 1940 کو وائس رائے اس غرض سے سر سکندر حیات سے ملا۔ دوران گفتگو اس نے اتحاد کی ضرورت جتلاتے ہوئے کہا کہ اتحاد کا واحد راستہ صرف فیڈریشن کا قیام ہے۔ وائس رائے نے مزید کہا کہ وہ ریاستی حکمرانوں پر بھی اپنا دباؤ ڈالے تاکہ وہ بھی فیڈریشن کی حمایت کریں۔ بعد میں وائس رائے نے وزیر امور ہند کو لکھا تھا کہ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ سکندر ورکنگ کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں کس حد تک اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکے گا۔ چودھری خلیق الزماں نے بھی اس سلسلے میں سر ظفر اللہ خان کی سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے کہ دہلی میں ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے سلسلے میں وہ 3 فروری کو ملک غلام محمد کے ہم مقیم تھے کہ سر ظفر نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور دوران ملاقات کہا کہ برطانوی حکومت کانگریس کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، وگرنا آپ بس نہیں پکڑ سکیں گے۔ خلیق الزماں کا مزید کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام نے ورکنگ کمیٹی کے تمام اراکین تک رسائی حاصل کر رکھی تھی۔ کانگریس کے ساتھ سمجھوتے کا مقصد تو بالکل واضح ہے کہ تقسیم ہند کو ہر صورت روکا جائے۔ اس الزام کو ایک اور تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کی اس نام نہاد جغرافیائی وحدت کو برقرار رکھنے کی خاطر ہی سرکار برطانیہ کے مندوبین سر سکندر حیات، سر فیروز خان نون، سر ظفر اللہ خان اور میاں کفایت علی کی پیش کردہ تمام آئینی تجاویز ڈھیلی ڈھالی فیڈریشن کے گرد گھومتی ہیں، جو دراصل برطانوی حکومت کے نقطہ نظر کو آگے بڑھاتی ہیں، اور ان میں مسلمانوں کے حق خود ارادیت کی خوشبو یکسر ناپید تھی۔ ایک طرف تو پینڈرل مون، درگا داس اور عائشہ جلال قرارداد لاہور کو سودے بازی یعنی بارگیننگ کاؤنٹر کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب وی پی مینن، بی آر نندا اور تارا چند قائد اعظم کی پاکستان کے موقف پر ضد اور ہٹ دھرمی کے شاکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی جماعت کا موقف صحیح ہے؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ قائد اعظم مسلمانوں کے حق خود ارادیت کے عوض کس چیز پر سودا بازی کرنا چاہتے تھے۔ خود قائد اعظم نے 2 مارچ 1941 کو اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ لیگ کا اجلاس لاہور ہندوستان کی تاریخ میں ایک دور آفرین واقعہ ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنا متمع نظر معین کر دیا ہے، ہم نے نہایت اخلاص کے ساتھ یہ عظیم فیصلہ کیا ہے اور ہم اس مقصد کے حصول کے لیے جنگ کریں گے، اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور یہ سودے بازی کا معاملہ نہیں۔ خان عبد الولی خان نے قرارداد لاہور کو ایک اور انداز سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے انڈیا آفس میں موجود ریکارڈ کے سرسری، ادھورے اور یک طرفہ مطالعے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ سر ظفر اللہ خان کی ڈومینین اسکیم برطانوی حکومت کے ایما پر تیار کی گئی تھی تاکہ ہندوستان کی آئینی ترقی کو روک کر تقسیم ہند کی راہ ہموار کی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرارداد لاہور سر ظفر اللہ کی تیار کردہ اسکیم سے اخذ کی گئی ہے۔ عبد الولی خان کے پیش کردہ مفروضے بالکل بے بنیاد ہیں۔ اول یہ کہ ظفر اللہ خان نے 32 صفحات پر مشتمل یہ اسکیم بنیادی طور پر برطانوی سیاستدانوں اور پبلک کے لیے تیار کی تھی۔ دوم، مذکورہ اسکیم میں مشترکہ دفاع کی بات کی گئی ہے، جبکہ قرارداد لاہور میں ایسی کوئی تجویز موجود نہیں۔ سوم، ظفر اللہ کی اس اسکیم میں انڈین فیڈریشن کا برطانیہ سے تعلق قائم رکھا گیا ہے، جبکہ قرارداد لاہور میں یہ بات بھی مفقود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے 4 فروری 1940 کو قرارداد لاہور کا ڈرافٹ پہلے ہی تیار کر لیا تھا، جبکہ ظفر اللہ خان کی اسکیم 6 مارچ 1940 کو منظر عام پر آئی تھی۔ یہاں پر پارٹ 10 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 11 سماعت فرمائیے۔